خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے سلسلے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم و معرفت کے حوالے سے آگے کچھ باتیں مزید بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح مکمل لغت عرب کا علم عطا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی گفتگو فرمایا کرتے تھے، ایسے جملے اور ایسے کلمات استعمال فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے صحابہ بھی حیران رہ جاتے تھے۔ تو وجہ یہ تھی کہ جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل خالص عربی زبان جو آپ کو ملی تھی وہ مندری سے نہیں ختم ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہ زبان عطا فرمائی تھی، تو آپ کئی کلمات استعمال فرماتے تو صحابہ کرام علی مردوان حیران لے جاتے اور آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے۔ اب جس طرح عرب کی مختلف لغتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر زبانوں کا علم بھی عطا کیا گیا۔ اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مکمل رسالہ ہے کہ حضور ہر چیز کی بولی جانتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہر رسول کو ہم نے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی اعتبار سے اصلاً تو عرب کے درمیان مبعوث ہوئے تھے، لیکن چونکہ آپ تمام کائنات کے لیے رسول ہیں، ہر قوم کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو تمام قوموں کی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اور کیسے نہ عطا ہو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر نبی جس کو کوئی معجزہ ملا، اور ہر نبی کو معجزہ ملتا ہے، تو جس نبی کو معجزہ ملا اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کی بولی سکھائی گئی، تو جب ان کو ہر چیز کی بولی سکھائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ نہ صرف آپ لغت عرب کے ماہر تھے، اسی طرح آپ کو دیگر لغتیں بھی آتی تھیں، دیگر زبانیں بھی آتی تھیں، نہ صرف انسانوں کی زبانیں بلکہ آپ کی بارگاہ میں تو اونٹ، بکریاں، ہرنیاں، چڑیاں، یہ تمام آ کے فریاد کیا کرتے تھے، اور فریاد ظاہر ہے اسی سے کریں گی اور جواب وہی دے گا ان کو کہ جو ان کی بولی جانتا ہو۔ تو بہت سارے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر موجود ہیں۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر چند باتیں بیان فرما رہے ہیں اور مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بعض دیگر لغتوں کے استعمال فرمائے ہیں، جیسے عرب ہی کی ایک لغت حبشہ کی طرف کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ یوں ہی فارسی کے بعض الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جیسا کہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے، اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مزید آگے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہذا وَإِن لَّمْ تصح روایت انہ علیہ الصلوۃ والسلام کتب فلا يبعد ان يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة، واما علمه عليه السلام بلغات العرب وحفظه معاني اشعارها فامر مشهور قد نبهنا على بعده اول الكتاب وَكَذَلِكَ حِفْظُهُ لِكَثِيرٍ مِّن لُغَاتِ الْأُمَمِ. ایک مرتبہ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھوٹی تھیں تو ایک لباس پہنایا، حلہ پہنایا، اور یہ چونکہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی یا کرنی تھی انہوں نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جبے کے لیے فرمایا، اس لباس کے لیے فرمایا، سنہ 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 سنہ. تو یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیارا پیارا، حسنت حسنت نا، تو اس کے لیے وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے سنہ سنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی وہاں کا سفر اختیار نہیں کیا، لیکن اس کے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر سیکھے یہ ارشاد فرمائے، یہ وہ کہ جو آ گئے سامنے. اسی طرح بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی، اس میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بیان کی کہ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، کہ قرب قیامت کے اندر حرج کثیر ہو جائے گا. حرج نہیں حرج، ہارا جیم، حرج کثیر ہو جائے گا. صحابہ کرام علی مردوان نے استفسار کیا کہ حرج کیا ہے، تو بتایا کہ اشارہ کیا یعنی قتل. تو یہ حبشی زبان کے اندر جو ہے قتل کو حرج بولا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بھی علم تھا. یوں ہی ایک حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس میں پیٹ کے درد کے اندر یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں کچھ درد ہوا تھا، یا جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد ہوا تھا، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ استعمال فرمائے تھے اشکن با دردم. تو یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں جس کا مطلب پیٹ میں درد ہونا، پیٹ میں درد ہونا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فارسی زبان کے الفاظ بھی آتے تھے، زبان آتی تھی استعمال، یہ وہ جو ہمارے سامنے آ چکا، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ استعمال فرمایا ہوگا. تو قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی پچھلے جو درس میں ہم نے باتیں سنی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے کہ کیسی کیسی چیزوں کا علم، طب کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حساب کے حوالے سے، خواب کی تعبیروں کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں، پھر اس کے بعد لغت عرب کا علم، پھر اس کے بعد دیگر لغتوں کا علم، فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی بندے کو حاصل ہو پاتی ہیں کہ جو ایک بڑے عرصے تک علم حاصل کرتا رہے، کتابوں کو چھانتا رہے، اور جو اس فن کے ماہر ہوں ان کے پاس بیٹھتا رہے، ان کی صحبت اختیار کرتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کے اوپر ایک اعلیٰ دلیل ہے، اعلیٰ دلیل ہے. اب اس میں پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ حِفْظُهُ لِكَثِيرٍ مِّن لُغَاتِ الْأُمَمِ كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ سَنَّ سَنَّ وَهِيَ حَسَنَةٌ بِالْحَبْشِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ بِهَا وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَشْكَنْ بَدَرْدَمْ أَي وَجَعُ الْبَطَنِ بِالْفَارِسِيَّةِ الى غیر ذالک مما لا يعلم بعد هذا ولا يقوم به ولا ببعضه الا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومسافنه اهلها عمره. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جو لکھنا سیکھنا ہوتا ہے اس انداز میں لکھنا سیکھنا آپ کا نہیں تھا، اور یوں ہی باقاعدہ آپ کوئی کتابت فرماتے ہوں اس زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا. قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون انما كانت غايه معارف العرب النسب واخبار اوائلها والشعر والبيان وانما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثه اهله عنه وهذا الفن نقطۃ من بحر علمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہر عقل سلیم رکھنے والا، اگرچہ کہ وہ ملحد ہو، کافر ہی ہو، لیکن اگر وہ صحیح عقل رکھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب اہل عرب جو ہے یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ان کے پاس کوئی اور جواب تو رہا نہیں، تو اب یہ دو باتیں کہتے تھے۔ ایک بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے قصے ہیں۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں فلاں سے، دو بندوں کا نام لیتے تھے، فلاں فلاں سے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب حق کا انکار کیا جاتا ہے تو اس میں انکار کے اندر ہی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو انکار کرنے والے کے منہ پہ جا کے پڑتی ہیں، اسی کا منہ کالا ہو جاتا ہے کہ اس سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام رکھتے تھے، نعوذ باللہ، کہ یہ جو آپ قرآن بیان کر رہے ہیں، یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ آپ نے دو شخصوں سے سیکھا ہے، ایک حضرت سلمان فارسی اور دوسرے ایک رومی غلام تھے جن کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے ان کا نام جو ہے وہ بلعام ذکر کیا ہے، بعض نے یعیش ذکر کیا ہے، بعض نے جبر ذکر کیا ہے، بعض نے یسار ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب سیکھا کس سے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ رومی غلام سے، یہ الزام لگایا کرتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام لے کر آ رہے ہیں وہ خالص عربی، ایسا عربی کلام کہ خود یہ اہل عرب جو بلند و بانگ دعوے کے باوجود عاجز ہیں، وہ کلام لے کر آ رہے ہیں اور سیکھنے کا قصے کہہ رہے ہیں کہ جو خود عربی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی یہ فارس کے رہنے والے ہیں اور بلعام رومی یہ روم کے رہنے والے، تو الزام لگاتے ہوئے عقل سلب ہو گئی کہ آپ الزام لگا کس کے اوپر رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھا کس سے؟ ایک فارسی شخص سے، ایک فارسی ہستی سے، اور دوسری رومی۔ تو بھائی، اول تو یہ کلام عربی، اور یہ جو حضرات تھے دونوں کے دونوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یا وہ بلعام رومی جو تھے، یہ دونوں کے دونوں تو فارس کے رہنے، یہ تو اہل عرب میں سے تھے ہی نہیں، تو ایسی فصیح زبان وہ کہاں سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ایمان لے کر آئے مدینہ شریف میں، ایمان ہجرت کے بعد لے کر آئے، اور ہجرت سے 13 سال پہلے تک قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا، اور وہ بھی تمہیں عاجز کر دینے والا تھا، تو یہ چیزیں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھی ہیں؟ پھر اس کے بعد بلعام رومی ہے، تو ان سے بھی ملاقات مروہ کے مقام پہ ہوا کرتی تھی، تو ان سے بھی پہلے جو ہے وہ بہت ساری آیتیں سورتیں نازل ہو چکی تھی، تو وہ کہاں سے نازل ہو گئی؟ تو یہ الزام لگاتے ہوئے عقل بالکل باطل ہو گئی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ، تیسری بات یہ کہ بھائی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سیکھا ہے، ان سے سیکھا ہے، تو یہ تمہارے درمیان موجود ہیں، یہ تمہارے درمیان موجود ہیں، تم جو اتنا مال خرچ کر رہے ہو، اتنا جھگڑ رہے ہو، اتنا لڑ رہے ہو، جاؤ ان کے پاس بیٹھ جاؤ، تم بھی سیکھ کے، مسلسل دعویٰ ہو رہا ہے نا قرآن میں کہ فأتوا بسورۃ من مثلی، ایک ہی سورت اس کی مثل لے آؤ، تو جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، جا کے ان سے دو باتیں سیکھے، اسی کی مثال لے کر آ جاؤ، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تمہارے کو، تمہیں جو چیلنج کیا گیا وہ چیلنج پورا ہو کر دو آ کے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اچھا، آخری بات، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے، اگر بالفرض آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ اس سے سیکھا، اس سے سیکھا، یہ ساری باتیں بالکل باطل قرار پاتی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس طرز کا کلام استعمال کیا گیا ہے، جیسے جملے استعمال کیے گئے ہیں، جو فصاحت و بلاغت استعمال کی گئی ہے، وہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جو سورج ہے وہ خود اپنی ذات کے اوپر دلیل ہوا کرتا ہے، سورج موجود ہو تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، یہ صبح کے 8 بجے ہیں اس لیے سورج نکلا ہوا ہوگا، اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، جب سورج سامنے آتا ہے تو خود بتا دیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ تو قرآن نے آ کے خود اپنے دعوے کے اوپر دلیل دے دی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، تو جو اسلوب، جو انداز قرآن مجید فرقان حمید کا ہے، اب 50 قسم کے تم اعتراض کر لو، تمہارا کوئی اعتراض جو ہے وہ درست قرار پائے گا نہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں ولا سبیل الی جحد الملحد لشيء ما ذكرناه ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه إلا قولهم أساطير الأولين وإنما يعلمه بشر فرد الله قولهم بقولي. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پرانے قصے ہیں، یہ کسی انسان نے ان کو سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا رد کر فرماتا ہے اپنے اس قول کے ساتھ کہ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، کہ جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اس قرآن کے سیکھنے کی وہ تو اجمی ہے، اور یہ قرآن جو ہے بالکل واضح عربی زبان کے اندر موجود ہے. ثم ما قاله مكابرة العيان فإن الذي نسب تعليمه إليه إما سلمان الفارسي أو العبد الرومي وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة أو نزول الكثير من القرآن والظهور ما لا ينعد من الآيات وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واختلف في اسمه وقيل بل كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجلس عنده عند المروة وكلاهما أعجمي اللسان وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله بل عن فهم رصفه وصورة تاليفه ونظمه فكيف بأعجمي ألكنا. نعم وقد كان سلمان او بلعام الرومي او يعيش او جبر او يسار على اختلافهم في اسمه بين اظهرهم يكلمونهم مدى اعمارهم فهل حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد عليه السلام. يعني یہ درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ سلمان فارسی ہیں یا یہ جو رومی غلام ہیں، یہ تو ایک عرصے سے تمہارے درمیان رہ رہے ہیں، ایک عرصے سے تمہارے درمیان رہ رہے ہیں، عقل کے اندھے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ قرآن کے اندر جو حکمت والی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کبھی ان دونوں سے ایسی حکمت والی باتیں سنی ہیں؟ وہ تو تم نے کسی بڑے سے بڑے حکیم عربی سے نہیں سنی ہوں گی، تو ان سے تم نے یہ باتیں کہاں سنی جو قرآن کے اندر آ رہی ہیں؟ پھر فرماتے ہیں وَحَلْ عُرِفَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ بِمَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ وَمَا مَنَعَ الْعَدُوَّ حِينَئِذٍ عَلَى كَثْرَةِ عَدَدِهِ وَالدُّؤُوبِ طَلَبِهِ وَقُوَّةِ حَسَدِهِ أَن يَجْلِسَ إِلَى هَذَا فَيَأْخُذَ عَنْهَا أَيْضًا مَا يُعَارِضُ بِهِ وَيَتَعَلَّمُ مِنْهُ مَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى شِيعَتِهِ كَفِعْلِ النَّدْرِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَا كَانَ يُمَخْرِقُ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ كُتُبِ. آگے مزید اسی حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے کائنات کا علم رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، کہ چپے چپے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ کے غلاموں کو عطا فرمایا. وسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، ایسے کائنات کو دیکھتا ہوں جیسے رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں. تو پھر آپ کا کیا عالم ہوگا کہ ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہ و مغاربہ، میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا. لیکن حضور علیہ السلام نے جو سفر اختیار کیے وہ بالکل قلیل تھے. شام جو جانا ہوا آپ کا وہ فقط دو مرتبہ جانا ہوا، ٹھیک ہے، بچپن میں گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت کو لے کر گئے. اچھا اب تشریف لے کر گئے باہر بھی جن مقامات پر، ان میں عام طور پہ قافلوں کے ساتھ گئے، بچپن میں بھی گئے تو قافلہ گیا تھا، بڑے ہو کر گئے تو بھی قافلہ گیا تھا، دونوں میں قافلہ گیا تو ساتھ ہی ساتھ رہے. اور پھر کمال یہ کہ بہت ہی کم آپ اپنے قافلے سے جدا ہوئے. تو اب سفر بھی اختیار کیا تو ایک تو قلیل سفر اختیار کیا، دوسرا یہ کہ سفر میں گئے تو سارا ٹائم تقریباً سارا وقت آپ اپنے قافلے والوں کے ساتھ رہے. تو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح حفاظت فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں تو نہ کسی کاہن کے پاس جانا ہے، نہ کسی نجومی کے پاس جانا ہے، نہ کسی ساحر کے پاس جانا ہے، نہ کسی شاعر کے پاس جانا ہے. باہر جا رہے ہیں تو اس میں بھی سارا وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، قلیل سفر کر رہے ہیں، ہر طرح سے حفاظت فرمائی کہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ نہیں حضور علیہ السلام نے کسی سے یہ چیز سیکھی ہوگی، کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں مل سکا کہ حضور علیہ السلام تقریباً سارا وقت یہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، ان کے نوجوانوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے جیسا کہ اہل عرب کی عادت تھی. تو وہ تمام کام کیا کرتے تھے کہ جس سے آپ لوگوں کی نظروں کے سا سامنے رہا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے تاکہ کسی کو اعتراض کا کوئی موقع ہی نہ مل سکے کہ یہ کہہ سکے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا ہے, بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے. فرماتے ہیں وَلَا غَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْمِهِ وَلَا كَثُرَتْ اِخْتِلَافَاتُهُ إِلَى بِلَادِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُقَالُ لَهُ اسْتَمَدَّ مِنْهُمْ بَلْ لَمْ يَزَلْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَرْعَى فِي صِغَرِهِ وَشَبَابِهِ عَلَى عَادَةِ أَبْنَائِهِمْ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ بِلَادِهِمْ إِلَّا فِي سَفَرَةٍ أَوْ سَفَرَتَيْنِ لَمْ يَطُلْ فِيهِمَا مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل فكيف الكثير. یعنی جتنی مدت آپ باہر گئے اس میں سے تھوڑا بھی نہیں سیکھا جا سکتا چاہے جائے کہ قرآن جیسی کتاب کا کسی سے سیکھنا. بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقة عشيرته لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قص أو منجم أو كاهن بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز للقرآن قاطعا لكل عذر ومدحدا لكل حجة. سب کچھ ہو لیکن جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ خود ہی دلیل ہے. جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں وہ نبوت پر خود ہی دلیل ہے, اپنے کلام اللہ ہونے پر خود ہی دلیل ہے. جو اعتراض کرتے رہو گے قرآن خود ہی اسی کا جواب دیتا رہے گا. اگلی فصل میں قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور کمال بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کا ملائکہ کو دیکھنا اور جنات کو دیکھنا اور ان سے کلام کرنا, کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مددگار بن کے زمین پر آتے رہے ہیں. تو کچھ آیتیں ذکر کی ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس میں مختلف مواقع پر فرشتوں کا آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے, اور مختلف جنگوں کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا مدد کرنا اس کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد کچھ واقعات ذکر کیے ہیں. پہلے آیت سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں فصل فی اخباره صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مع الملائکۃ والجن ورؤیت کثیر من اصحابہ لہم ومن خصائصہ علیہ السلام وکراماتہ وباہر آیاتہ انباؤہ مع الملائکۃ والجن وامداد اللہ له بالملائکہ وطاعۃ الجنۃ له ورؤیۃ کثیر من اصحابہ لہم. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص, آپ کی کرامات اور آپ کے روشن نشانیوں میں سے, روشن معجزات میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ملائکہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں اور جنات کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملائکہ کے ذریعے مدد کرنا ہے, اور جنات کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرما برداری کرنا ہے کہ جن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کیا کرتے تھے. یوں ہی آپ کے اصحاب میں سے بہت سونے ان ملائکہ اور جنات کو دیکھا ہے. آیت بیان فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اور اگر یہ دونوں آپ کے اوپر غلبہ چاہیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی آپ کا مددگار ہے, اور جبریل آپ کے مددگار ہیں, نیک مومن آپ کے مددگار ہیں, اور ملائکہ اس کے بعد آپ کے مددگار ہیں. دوسری آیت ذکر کرتے ہیں وقال اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, کہ جب تیرے رب نے وحی کی ملائکہ کی طرف کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لہذا ثابت قدم رکھو مومنوں کو, یعنی فرشتے اتارے کہ ان کی مدد کرو اور ان کو ثابت قدم رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. وقال تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یعنی یہ غزوہ بدر کا موقع ہے کہ فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تم لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا, اور اس نے پے در پے ملائکہ اتار کے تمہاری، وہ یہ فرمائے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور یہ جو مدد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے خوشخبری بنائی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو، اور مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آگے جنات کی آیت بیان کرتے ہیں کہ جب جنات کا آسمانوں پہ جانا روک دیا گیا، پہلے تو یہ چلے جاتے تھے اور وہاں سے باتیں اچک کے لیے آتے تھے، لیکن اب جب بھی جاتے تو وہاں سے شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے، تو اب یہ کچھ نہیں کر پاتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تم زمین میں گشت کرو، دیکھو چکر لگاؤ، شیاطین کو کہا گشت کرو کہ تمہیں کوئی مل جائے خبر، کے پتہ چل جائے تمہیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ نکلے دیکھنے کے لیے، تو وادی نخلا کے اندر، کھجوروں کی وادی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، تو جنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سنا، سننے کے بعد یہ پھر وہاں سے اپنی قوم کی طرف آئے اور ان کو آ کے خبر دی کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو سنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس قرآن کو سنے گا، جو اس قرآن کو توجہ سے سنے گا اور جو اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے ایک نجات کی راہ بیان کی، جس کو سورہ احقاف کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ جنات آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، اسی کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقالا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اب تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ملائکہ کو دیکھنا، ملائکہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور آپ کے صحابہ کا دیکھنا۔ سب سے پہلے معراج کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبرا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، تو ان میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ کے 600 پر ہیں، یاقوت و زمرد کے 600 پر ہیں ان کے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل امین کو دیکھا ہے۔ جب ایسی ہستی کو دیکھیں، آگے آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبریل امین کو دیکھنے پر کیا معاملہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ اور اکابر اولیاء کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دوسرا فرشتوں کو ان کی اصلی شکل کے اندر نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح جنات کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کی اصلی شکلوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اکابر اولیاء جن کو فیض ملتا ہے بارگاہ رسالت سے وہ دیکھ سکتے ہیں، باقی عام انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ جو صورتیں ہوتی بھی ہیں تو وہ ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں مختلف چیزوں کے اندر، ورنہ اصلی صورت کے اندر ان کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، بلکہ ان کو دیکھ کے شرف عطا کیا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبریل امین علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور دیگر بڑے بڑے ملائکہ کے ساتھ مکالمے مشہور ہیں، گفتگو مشہور ہے۔ مثلاً جو جہنم کے خازن ہیں، داروغہ جہنم ہے، حضرت مالک، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ یوں ہی ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ پہاڑ جو ہے وہ کفار کے اوپر گرا دیں، دونوں پہاڑ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اس سے۔ تو یوں بڑے بڑے فرشتے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان سے گفتگو یہ معروف ہے۔ فرماتے ہیں قال حدثنا سفیان بن العاص الفقی بسماع علیہ قال حدثنا ابو اللیث السمرقندی قال حدثنا عبد الغافر الفارسی قال حدثنا ابو احمد الجلودی قال حدثنا ابن سفیان قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن سلیمان الشیبانی سمع ذر بن حبیش عن عبد اللہ قال لقد رآ من آیات ربه الکبرى قال راى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح والخبر في محادثته مع جبريل واسرافيل وغيرهم من الملائكه وما شاهده من كثرتهم وعظم الصور بعدهم ليله الاسراء مشهور. اسی طرح حدیث جبریل مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، یعنی احادیث طیبہ کے ذخیرے کے اندر انما الاعمال بالنیات کے بعد ما بین اہل العلم سب سے مشہور حدیث حدیث جبریل ہے، کہ جس میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کچھ چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کی. تو وہ جب تشریف لائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو کئی صحابہ کرام علی مردوان نے ان کو ملاحظہ کیا، دیکھا. بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ جبریل امین تھے، تو وہ انسانی صورت میں آئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ملاحظہ کیا. یوں ہی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہما، ان دونوں کے علاوہ اور، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تمام نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا دشیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کے اندر دیکھا، کہ دشیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کے اندر بارگاہ رسالت کے اندر جبریل امین حاضر ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. تو بعد میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ جبریل امین کو دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام یہ صحابہ سے افضل ہیں، صحابہ سے افضل ہیں، تو ان کو دیکھنا صحابہ کرام علی مرضوان کے لیے باعث فضیلت ہے. فرماتے ہیں وقد رآهم بحضرته جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما عنده جبريل في صورة دحية رضي الله تعالى عنه. دحية قلبي رضي الله تعالى عنه کی شکل و صورت کے اندر آئے، وجہ اس لیے کہ حضرت دشیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں صورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے. تو میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یوسف ہذی الامہ، کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں، تو ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، ان کو دیکھا تھا ان کے جسم کے اوپری حصے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، تو ان کا حسن یہ ہوگا، تو ان کا حسن ہوگا کیسا حضرت دشیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ ان سے زیادہ حسین مشہور ہیں، تو جب ان کا حسن یہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ حسن عطا کیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ ہوگا. کیا تھا اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہم السلام کو دو شخصوں کی صورت میں دیکھا، یعنی دو بندے بیٹھے ہوئے، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہ جبریل امین اور میکائیل علیہم السلام تھے. ومثله عن غیر واحد، اور اس کی مثل اور بہت صحابہ سے بھی، صحابہ کرام علی مردوان سے بھی مروی ہے. آگے مزید بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان کی بالخصوص جنگوں کے موقع پر ملائکہ نے بڑی مدد کی. فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان فرشتوں کے گھوڑوں کے جھڑکنوں کا جھڑکنے کی آواز سنتے تھے، گھوڑوں کو جو بھگاتے تھے فرشتے ان کی آواز آتی تھی، فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن فرشتے گھوڑوں کو آگے بھگا رہے تھے، اس کی آواز یہ صحابہ کرام علی مردوان سنتے تھے. یوں ہی بعض یہ دیکھتے تھے کہ کفار کے سر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن مار کون رہا ہے یہ نظر نہیں آتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے یا سفید رنگ کے شخصوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا کہ جو چتکبرے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، چتکبرے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے تھے تمام کے تمام جو مسلمان تھے ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ ہی مخلوق تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر پاتی تھی، وہ جاتے تھے اور کفار کو مار کے آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں وسمع بعضهم زجر الملائکۃ خیلها یوم بدر وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار ولا يرون الضارب ورأى ابو سفیان ابن الحارث یومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بین السماء والارض وما يقوم لها شيء۔ حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے ملائکہ مصافحہ کیا کرتے تھے، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ان کو ملائکہ سلام کیا کرتے تھے اور بعض میں یہ ہے کہ ان سے ملائکہ مصافحہ کیا کرتے تھے۔ وقد كانت الملائکۃ تصافح عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ آگے آخری بات اسی حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام علی مردوان میں سب سے بہادر تھے اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت و جرت عطا فرمائی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ معظمہ کے اندر جبریل امین کو دکھایا، وارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحمزۃ جبریل فی الکعبہ، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا کہ یہ جبریل امین ہے۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت حمزہ نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی تشریف فرما رہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے گش کھا کے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، دیکھنے کی تاب نہیں تھی ان کو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ملاحظہ کرتے رہے۔ فرماتے ہیں ارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزہ جبریل فی الکعبۃ فخر مغشیا علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے میں جبریل امین کی زیارت کروائی تو حضرت حمزہ غش کھا کے گر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد عطا فرمائے اور قیامت کے دن بالخصوص آپ کی شفاعت کی مدد سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت کے اندر مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے میں یہ جو جنات کے کچھ واقعات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے اس کو بیان کیا جائے گا، اور ساتھ ہی جو اگلی فصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جو پچھلی کتابوں کے اندر پچھلے علماء نے جو آپ پر اسلام لے کر آئے انہوں نے جو بیان کیا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں یہ ذکر کی جائیں گی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تیرے خلق کو حق میں